بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, سیاست کے حوالے سے دین اسلام میں وہ کیا اصولی ہدایات دی گئی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے مسلمان اپنے نظم اجتماعی کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی ریاست کی تشکیل سامنے آ سکتی ہے جو اللہ کی ہدایات کو مان کر آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی ہو. گاندھی صاحب سے ہم نے اس بارے میں جاننے کا آغاز کیا تھا. گزشتہ کئی پروگرام میں وہ جو بنیادی اصول ہے, جو سررشتہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک نظم اجتماعی وجود پذیر ہوگا, امرہم شورا بینہم کا اصول, جمہوریت اور اس کے اوپر اٹھنے والے وہ مذہبی اشکالات, یہ سب کچھ زیر بحث ہے. آج اس موضوع کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوری اقدار ایک سماج کے اندر کیسے پروان چڑھتی ہیں اور خود ہمارے ملک کے اندر اس کا مستقبل کیا ہے. ان سارے موضوعات کو زیر بحث لائیں گے. آغاز کرتے ہیں. حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی قرآن مجید کی نص سے, اس کے اوپر پیش کیے جانے والے جو علمی, فکری, دینی اشکالات ہیں, مذہبی لوگوں کے نقطہ نظر پہ اختلافات ہیں, اس سب کو ہم زیر بحث لائے. جمہوریت ہے, یہ بات طے ہے. آپ نے گزشتہ دنوں ایک نیا سماجی تناظر, ایک نیا بیانیہ دیا اور وہ یہ تھا کہ مسلمان دنیا بھر میں کہیں اکثریت میں ہیں, کہیں اقلیت میں ہیں, کہیں ان کو مکمل خود مختاری حاصل ہے, کہیں نیم خود مختاری, کہیں استبداد کے تحت ہیں. وہ بنیادی کرائٹیریا, وہ لاہ عمل, وہ سیاسی اعتقادات, وہ سیاسی منشور دستور, وہ کیا ہے کہ جن نکات کو سامنے رکھ کے ہم اس معاشرے کی تشکیل میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں بھی معاون ہوگا اور جہاں پر جمہوری اقدار پرورش پا سکتی ہیں. چار چیزیں آپ نے بیان کی. پہلی جمہوری اقدار تھی, اس پہ ہم نے بات کی. تین چیزیں اور ہیں, میں چاہتا ہوں آج تفصیل سے انہیں زیر بحث لاؤں. پہلی آپ نے کہی کہ بنیادی انسانی حقوق, حق خود ارادی اور قانون کی حکمرانی, ان تین پہلوؤں کو بھی اگر مسلمانوں کو شعوری طور پہ آگے نہ بڑھایا جائے تو جو ریاست ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو دین بھی چاہتا ہے, وہ سامنے نہیں آ سکتی. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے. اس ہدایت میں ہدف کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بناتے ہیں. یہ پاکیزگی, یہ پیوریفیکیشن, یہ تزکیہ ہے جس پر ہماری آئندہ آنے والی زندگی کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے.
ٹھیک.
یعنی مذہب کی تعلیمات, مذہب کا مقصد, مذہب کا آدرش, مذہب کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے, ان میں بنیادی حقیقت یہی ہے. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کو آپ کا ہدف قرار دے دیا گیا ہے. اصلی ہدف کی حیثیت آخرت کی فلاح کو حاصل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے بعد تم سب کو ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اور جب تم حاضر ہو گئے تو اس کے بعد اصل زندگی کی پیدا ہوگی, وہ ابدی زندگی ہے, اور اس میں اگر کامیابی سے اپنا انتخاب چاہتے ہو تو اپنا تزکیہ کرو, اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ, اپنی انفرادی زندگی کو پاکیزہ بناؤ, اپنی اجتماعی زندگی کو. اس کے اثرات ظاہر بات ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور نہایت مثبت پڑتے ہیں, کیونکہ جب انسان پاکیزگی کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں, وہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں, تو ان کی معیشت میں, ان کی معاشرت میں اور ان کے دوسرے تمام معاملات میں پاکیزگی آتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت کا ہماری دنیا کے ساتھ تعلق ہے. اسی ذیل میں یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبروں نے زمین پر کوئی حکومت قائم کی, جس طرح کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا, یا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا, تو انہوں نے حکومت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یعنی کیا اپنی کوئی بادشاہت قائم کر کے دکھائی, کیا انہوں نے کوئی آمریت کا اسلوب اختیار کیا؟ تو اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بنیادی بات بیان کر دی گئی کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی, جہاں بھی ان کے پاس طاقت ہوگی, جہاں وہ نظم اجتماعی قائم کریں گے, وہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ہوگا. یعنی لوگوں کی رائے سے حکومت کو وجود میں آنا چاہیے, لوگوں کی رائے کی تائید سے اس کو قائم رہنا چاہیے, اور لوگوں کی رائے کی تائید سے محروم ہونے کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے.
ٹھیک.
اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کی تائید سے, اپنے مشورے سے, اس سے بہتر کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیدا کر لیں. یہ بات بھی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی ہے کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے. اس کو جب آپ زمین پر لاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، سماج کہاں پہنچا ہے، انسان نے کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، وہ زرعی دور میں جی رہا ہے، وہ اس سے پہلے کی کسی دنیا میں رہ رہا ہے، وہ آج کی جدید ریاست میں ہے. یعنی جب آپ اللہ کے دین کی ہدایات کو انسان سے متعلق کریں گے تو انسان کے انفرادی پہلوؤں میں جس طرح یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مریض تو نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس کا ذہن تو درست ہے، اس کا ماحول کیا ہے، وہ کہاں ہے اس وقت، اس کو دعوت پہنچانی ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ اجتماعی زندگی سے متعلق دین کی ہدایات کو کسی معاشرے یا سوسائٹی سے متعلق کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے، سوسائٹی کیا کر رہی ہے. اب اگر اللہ کے دین کی ہدایت یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، تو ہم اس کو اس وقت روبا عمل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس کے تحت لوگوں کو رائے دینے کا موقع دیا جائے گا، ان کا مشورہ لیا جائے گا. اگر ان کے ارباب حل وقت کو رائے دینی ہے تو ان کے انتخاب کی نوعیت کیا ہوگی، کیا ان کا تقرر کسی قبائلی بنیاد پر ہم کر لیں گے یا کوئی انتخابات کرائیں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس بات پر مبنی ہیں کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، حالات کیا ہیں، آپ کس جگہ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کیا کرنا ممکن ہے اور کیا کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے اندر سے پھر آپ راستے نکالتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے، یعنی اس نے دنیا سے متعلق معاملات میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو وہ اپنے دین کی اصل ہدایت میں اختیار کرتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اس کا پورا طریقہ بتا دیتا ہے. یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک اصولی بات کر دی گئی ہے اور ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم اس کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیں، وہاں پورا کا پورا نظم بنا کے دے دیا گیا ہے. دنیوی معاملات میں دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، وہ اس دنیا میں خود ایجادات کرتا ہے، وہ اپنے سماج کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنی تہذیب کی تشکیل کرتا ہے، وہ اپنے پاس موجود چیزوں سے اپنی دنیا پیدا کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح کے موجودہ زمانے میں انسان نے پیدا کی ہے. تو لہٰذا وہ اصول اب دنیا میں کیسے روبا عمل ہونے ہیں، اس کا طریقہ پھر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے ایجاد کرتا ہے. تو یہ بات تو اصل میں میں نے اس چیز کی وضاحت میں دوبارہ بیان کی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ جمہوریت کا اصول جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کا کوئی خاص ڈھانچہ، کوئی خاص نظام، کوئی خاص تعبیر ہے جس کا ہمیں اسلام نے حکم دے دیا ہے. اس نے ایک اصول دیا ہے، اب اس کو زمین پر لانے کا کام ہم انسان اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے، اپنی تہذیبی روایات کے لحاظ سے، اپنے عرف کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے ہاں دستیاب اور میسر وسائل کے لحاظ سے خود کریں.
اور اس میں اختلاف بھی ہوگا،
اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جمہوریت کے اس وقت جو ماڈل دنیا میں موجود ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی ہے. وہ امریکہ میں دیکھ لیں، وہ آپ یورپ میں دیکھ لیں، وہ آپ ان ریاستوں میں دیکھیں جہاں بادشاہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو آپ کو ہر جگہ اس کی تصویر ذرا مختلف نظر آئے گی. پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی مجبوری بن جاتی ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے کرے، اس لیے کہ اس میں فصل نزاع کے لیے آپ کو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ماننی پڑتی ہے. یہ اس کی کرونری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں اکثریت کی تعین کیسے کی جائے، اس میں بھی دو تین چار طریقے ہیں جو دنیا بھر میں رائج ہیں. اور ظاہر ہے کہ مسلمان بھی اس میں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی اقدار کے لحاظ سے بہت سے طریقے ایجاد کر سکتے ہیں. اب رہا آپ کا سوال کہ جو باقی چیزیں میں نے کہی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا وہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. یعنی انسان کی حیثیت سے میں اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو ایک فیصلہ کرتا ہوں. وہ فیصلہ یا تو یہ ہوگا کہ میں اس دنیا میں آپ سے آپ ہوں، میرا کوئی خالق نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، بس میں انسان ہوں اور میں ہی اس دنیا کا آقا ہوں.
ٹھیک،
ایک یہ فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے تحت ہم کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت انسان ہونے کے لحاظ سے جو بھی ہو، مخلوقات میں ہمارا جو مقام بھی ہو، ہمارا ایک خالق ہے اور ہمارے ساتھ اس خالق کا تعلق عبد اور معبود کا ہے. یعنی وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے اور ہم اسی کو پرستش کے لائق سمجھتے ہیں، وہی تنہا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور اس طرح بندے کی حیثیت سے ہم زندگی بسر کریں گے. تو جس طرح یہ تصور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پر یہ واضح ہو کہ ابدیت کے تقاضے کیا ہیں, یعنی جب میں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میں بندہ ہوں تو اب مجھے بندے کی حیثیت سے رہنا ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر چونکہ دین کی جب تعلیم دیتے ہیں تو اس کی روح یہی ابدیت ہے, بندگی. اس وجہ سے انہوں نے اپنے دین کا نام کیا رکھا ہے, الاسلام, یعنی وہ دین کے جس میں بندہ یا انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے سرفگندہ کر دیتا ہے.
اچھا,
سرنڈر کر دیتا ہے. یہ گویا ابدیت کا ظہور ہے, یعنی میرے اندر یہ احساس کہ میں کسی کا بندہ ہوں, یہ جب میری عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اسلام بن جاتا ہے.
اچھا,
جس طرح یہاں اس کے کچھ تقاضے ہوں گے نا کہ اگر میں نے ابدیت کا طریقہ اختیار کر لیا ہے, میں اب اپنے آپ کو زمین کا حکمران نہیں سمجھتا بلکہ ایک بندے کی حیثیت سے اپنے رب کے احکام کے تحت زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں, تو مجھ سے یہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, یا میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ اب اس ابدیت کے تقاضے سے مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں. اس کو آپ مذہب کے حوالے سے دیکھیے, دنیا کی زندگی میں ہمیں کس سے واسطہ پڑتا ہے, یعنی ہمیں انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. پہلے مرحلے میں جب آپ جنم لیتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک والدین خاندان کا ادارہ موجود ہوتا ہے.
ٹھیک,
آپ ماں باپ کے ہاں جنم لیتے ہیں, پہلے ہی دن انسان باشعور حیثیت سے 18-20 سال کی عمر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اس دنیا میں ڈال نہیں دیا جاتا, بلکہ وہ ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے. چنانچہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اس کے اوپر کیا حقوق حاصل ہے, یعنی اس کی وہ پرورش کریں گے, اس کو کھلائیں گے, اس کو پلائیں گے, لیکن اس کی شخصیت پر ان کو کیا حقوق ہے. تعلیم دینی ہے تو ظاہر فیصلہ وہی کریں گے, تربیت کرنی ہے تو فیصلہ وہی کریں گے, کہاں تک ان کے اختیارات ہیں. اس سے اصل میں انسان جو اب پیدا ہوا ہے اس کے حقوق کا سوال پیدا ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی یہ بات کہ جب میرے والدین ہیں جن کی مجھے آغوش میں ڈال دیا گیا ہے, اب مجھے ان والدین کے زیر اثر رہ کر 18-20 سال بسر کرنے ہیں, اس دوران میں ایک بچے کی حیثیت سے میرے حقوق کیا ہیں, اور جب میں شعور کی عمر کو پہنچوں گا تو میرے فرائض کیا ہوں گے. تو یہ جو حقوق کی بحث ہے وہ اصل میں میری شخصیت کے اس پہلو سے پیدا ہو جاتی ہے.
اچھا,
یہ پہلا معاملہ ہے. تو یہاں کون سے حقوق زیر بحث آتے ہیں؟ یہاں معاشرت کے حقوق زیر بحث آتے ہیں, یعنی والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے والدین سے متعلق کیا حقوق ہے, میرے کیا فرائض ہیں, میرے کیا واجبات ہیں. یہ کب تک معاملہ زیر بحث آتا ہے؟ اصلاً اس وقت تک جب تک میں شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اب خود آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہو جاتا. تو یہ معاشرت سے متعلق جو حقوق ہیں, یہ چونکہ ادارہ ہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, تو ان حقوق و فرائض کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں خود متعین کر دی ہے.
اچھا,
یعنی جس طرح نماز روزے کے معاملے میں ہر چیز طے کر دی ہے, بالکل اسی طرح معاشرت کے معاملے میں بھی سب چیزیں طے کر دی ہیں, اور نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ ایک معاشرت کا قانون دے دیا ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ قانون اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پہلو سے متعین کر دیا ہے, یعنی نکاح کا رشتہ کیسے قائم ہوگا, میاں بیوی کے باہمی حقوق کیا ہوں گے, باہمی فرائض کی تقسیم کیا ہوگی, اس نظم کو کیسے جاری رکھنا ہے, اس میں بچے سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو کیسے انجام دینا ہے, اور اس کے معاوضے کے طور پر کہیے, اس کے اجر کے طور پر کہیے, اس کے نتیجے کے طور پر کہیے, یا اس کے لازمی تقاضے کی حیثیت سے کہیے, خود بچے کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ واضح رہے کہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس متعین صورت میں موجود ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا ادارہ ہم نے بنایا ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, وہ ریاست کا ادارہ ہے.
جی,
میں اس سے پہلے گزارش کر چکا کہ یہ ریاست کا ادارہ, یہ در حقیقت انسان کی فطرت کے اندر جو اختیار اور ارادے کا توازن پیدا کیا گیا ہے اس کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے.
ٹھیک,
یعنی چونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, آج وہ ارادہ و اختیار سلب کر لیا جائے اور سارے انسان ایک قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں جس طرح کے جانور بسر کرتے ہیں, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہاں چونکہ یہ صورتحال ہے کہ خود انسان اپنے ارادے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے, تو اس سوئے استعمال سے انسان کو بچانے کے لیے قبیلے کی سطح پر دیکھیے, قدیم تمدن میں دیکھیے, جدید دور میں دیکھیے, ہر جگہ انسان اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کرتا ہے. اب یہ نظم اجتماعی جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے پاس قوت آ جاتی ہے. قوت آتی ہے تو وہ جو کہا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک, اب جب قوت آپ کے پاس آتی ہے آپ فوجیں بناتے ہیں، آپ پولیس بناتے ہیں، آپ عدالتیں بناتے ہیں. آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ آپ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، آپ ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ آئے ہیں تو آپ خود اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کے پاس قوت ہے اور دوسرے لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے مجبور ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریاست کا نظم وجود میں آیا ہے، یا اس بات کو آپ اصول میں الٹ دیجئے کہ یہ ریاست کا نظم اصل میں معاشرے کا میرے اوپر اقتدار قائم ہو گیا. یعنی میں معاشرے کا ایک فرد ہوں اور فرد فرد کی حیثیت سے معاشرہ مجھ سے بنتا ہے، لیکن اس کے بعد پورا معاشرہ مل کر جب ایک نظم اجتماعی بنانے کی صحیح کرتا ہے تو میرے اوپر معاشرے کا اقتدار پیدا ہو جاتا ہے. تو جس طرح والدین کے تعلق سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ وہاں بچے کی حیثیت سے میرے حقوق کیا ہے، میری تعلیم، میری تربیت اور اس طرح کے تمام معاملات میں میں کہاں آزاد ہوں، کہاں پابند ہوں، اور میری اس آزادی اور پابندی میں وہ کون سا مرحلہ آئے گا جس کے بعد میں اپنے فیصلے خود کروں گا. تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس نظم کے مابین اور میرے مابین میرے حقوق و فرائض کا ایک تعلق پیدا ہونا، اور یہ حقوق و فرائض کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس میں یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ کچھ حقوق تو میرے سلب ہو گئے، جب میں نے اجتماعی زندگی کو اختیار کر لیا تو اب میں نے ایک ڈسپلن قبول کر لیا، میں اجتماعی فیصلوں کو قبول کرنے کا پابند ہو گیا ہوں، اب سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ کریں گے تو بہرحال میں اگر سرکشی اختیار کروں گا تو دنیا بھر میں اس سرکشی کے اوپر مجھے سزا دی جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے، لیکن اس میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی طرف یہ جو اب نظم قائم ہوا ہے یا جو معاشرہ کھڑا ہوا ہے یہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. تو اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق متعین کیے جائیں. چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اس طرح سے بیان کیا کہ انسان کے پاس کیا چیز ہے. انسان کے پاس اس کی جان ہے، انسان کے پاس اس کی آبرو ہے، انسان کے پاس اس کا مال ہے. ان چیزوں کی طرف آپ الا بالحق نہیں بڑھ سکتے. آپ کسی انسان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لائسنس دے دیا گیا ہے. آپ حکمران ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ آج کے زمانے کی کسی ریاست کے صدر ہیں، آپ کوئی پارلیمنٹ ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ بحثیت سے مجموعی پورا معاشرہ ہیں، لیکن انسان کی جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اس کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے تو آپ بالحق بڑھا سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ بالحق کیا ہے. تو انسانی عقل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سادہ مقدمہ ہے. وہ مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو ریاست بنی ہے یا جو حکومت کا نظم قائم کیا گیا ہے، یہ قائم ہی اصل میں دو وجہ سے کیا گیا ہے. یعنی اس کے قائم کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ یہ حق تلفی سے لوگوں کو بچائے. ظاہر ہے کہ حقوق قائم ہو جاتے ہیں، حقوق قائم ہوتے ہیں تو کوئی ایک شخص حق تلف کر دیتا ہے، اس کو روکا جائے. یعنی کبھی حق تلف ہو گیا ہے تو دلوانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی ایسے قاعدے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اتلاف حق کی نوبت نہ آئے، جس کو ہمارے ہاں ہماری تعبیر میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ کوئی چیز خراب ہو جائے اس کو روکنے کی صحیح کی جائے، معاشرے کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر. یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات، رغبات اور جذبات سے مغلوب ہو کر دوسروں کی جان مال یا آبرو کے خلاف زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو اس کو روکا جائے. یعنی اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور کرنے سے پہلے اس کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی ہاتھ نہ بڑھا سکے. یعنی یہ جو اہتمام ہے اس کے لیے یہ ریاست قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے. اب جب یہ حکومت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے تو اس کا دائرہ اس سے آگے تو ہو نہیں سکتا. قانون کی جو بھی بنیاد ہوگی، ریاست کا جو بھی اختیار ہوگا، وہ ان دو چیزوں سے پھوٹے گا. یعنی جب بھی کوئی قانون سازی کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو یہ مطلق اختیار نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے کر لیں. میری جان، میرے مال، میری آبرو کے خلاف اقدام کرنا پڑے گا نا جب بھی آپ مجھ سے کوئی بات منوانا چاہیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے ترغیب دی، میں نے وہ بات ویسے ہی مان لی، لیکن اگر آپ مجھ سے منوانا چاہیں گے اور قانون کا اسا استعمال کریں گے تو یا وہ میری جان کے خلاف استعمال ہوگا، یا مال کے خلاف، یا میری آبرو کے خلاف استعمال ہوگا. اب جب یہ تینوں چیزوں کو حرمت حاصل ہے اور اس میں بالحق کی شرط لگی ہوئی ہے، تو وہ حق کیا بنا؟ وہ حق یہ بنا کہ لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اجتماعی مقصد کے لیے قانون بنانا ہے تو یہ بتائیں کہ ان کا یہ حق، حق تلفی کو روکنے کے لیے قائم ہوا ہے، یا خود یہی جان، مال اور آبرو اس کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قائم ہوا ہے. یعنی اس مقصد کے لیے ہی تمام قانون سازی ہوتی ہے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جان، مال اور آبرو کو حرمت قائم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان، مال، آبرو کے بقا کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں وہ سب کے سب انسان کا حق بن گئی.
اچھا،
تو انسانی حقوق یہ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو پیدا ہی ان تین چیزوں سے ہو رہے ہیں، یعنی میری جان کو اپنے قیام کے لیے، اپنے استحکام کے لیے، اپنے بقا کے لیے سب کچھ میسر ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے. اسی طریقے سے میری آبرو کی حفاظت، یہ میرا حق ہے. اور اسی طریقے سے جو مال میں نے جائز طریقوں سے کمایا ہے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ساری بات ہے یہ مل کر اصل میں وہ فہرست بناتی ہے جس کو ہم انسان کے بنیادی حقوق کہتے ہیں. تو انسان کے بنیادی حقوق، یہ اصل میں اس لیے ضروری ہے کہ سیاست میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیں کہ حکومتیں انہی کے خلاف اقدام کریں گی. وہ چونکہ قائم کی گئی ہیں اس مقصد کے لیے کہ نظم کو باقی رکھیں، نظم کو برقرار رکھیں، اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ مجرموں کا ہاتھ پکڑیں. تو وہ جب طاقت حاصل کر لیتی ہیں تو اپنی قوت کے نشے میں سب سے پہلے جو اقدام کرتی ہیں وہ انسان کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. تو انسان کے بنیادی حقوق اس وجہ سے موجودہ زمانے میں اہمیت بھی اختیار کر گئے. بتدریج انسان کو اس کا بڑا غیر معمولی شعور ہوا ہے. انسان نے آہستہ آہستہ اس کو متعین کر کے لکھنا شروع کر دیا. چنانچہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں جس کو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک طرح سے اس کا اظہار ہوا ہے. اس اظہار میں کسی چیز پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس چارٹر کو سامنے رکھ کے گفتگو کروں تو کسی چیز کے بارے میں اختلاف یا اتفاق کا اظہار کروں، لیکن وہ پیدا کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ پیدا اصل میں جان، مال اور آبرو کی حرمت سے ہوئے ہیں.
ٹھیک،
کسی شخص کو بھی، کسی حکومت کو بھی میری جان، میرے مال اور میری آبرو کے خلاف کسی اقدام کا حق نہیں، اور مجھے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی آبرو کے بقا اور نشو و نما کے لیے وہ سب چیزیں جو حاصل ہونی چاہیے ان کو حاصل کرنے کا حق ہے. تو ادھر سے ایک منفی اور ادھر سے ایک مثبت اقدام ہے جس نے یہ ساری فہرست پیدا کر دی ہے. تو اس وجہ سے میں دوسری بڑی بات جو کہتا ہوں، یعنی جمہوریت کا نظم قائم ہونا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر چکے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا جا سکتا. انسان کیا ہے؟ انسان، اگر آپ انسان کی تحلیل کریں تو وہ جس وقت اپنی شخصیت کا اظہار کرے گا، ویسے تو دیکھیے نا اس کی بہت سی ضرورتیں وہ ہیں جو سب جانوروں کی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اس نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہیں، یہ چیزیں تو ہر جانور کے بارے میں بھی کسی حد تک آپ دیکھتے ہیں، بلکہ سب جانوروں کے بارے میں موجود ہے. انسان کی شخصیت کے امتیازات میں میری عقل ہے، وہ کام کرے گی نا. میری عقل کام کرے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نتائج نکالے گی، وہ افکار پیدا کرے گی، وہ تہذیبی روایات پر اثر انداز ہوگی. تو یہ چیز میرے ہاں چونکہ ودیت کر دی گئی ہے، اس وجہ سے میری عقل کا جو عمل ہے اس کے نتائج کو دنیا تک پہنچنا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے جب تک کہ کسی کی حق تلفی کی نوبت نہ آ جائے یا کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف میں زیادتی کا
کوئی حریت فکر اور حریت افکار،
یہ ساری چیز اصل میں صرف اس سے پیدا ہو گئی. یعنی چونکہ میں ایک عقلی وجود ہوں تو اس وجہ سے میری عقل جب وہ اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات سے استنباط کرتی ہے تو اس سے علم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، افکار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فکر کی آزادی، افکار کی آزادی، اپنی بات کہنے کی آزادی، یہ اصل میں میری شخصیت کا ظہور ہے. جیسے ہی آپ اس کو روکیں گے تو یا میری جان کے خلاف اقدام کریں گے، یا آبرو کے خلاف کریں گے، یا مال کے خلاف کریں گے، یا آپ بالحق ہی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. اور حق کیا ہے؟ حق وہی دو چیزیں کہ میں اگر جو بات کہہ رہا ہوں اس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ کو مجھے روکنے کا حق ہے. اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے نتیجے میں کسی کی جان مال آبرو کو خطرہ ہے تو آپ کو مجھ کو روکنے کا حق ہے. لیکن اس سے ادھر ادھر آپ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. میرا ایک جمالیاتی وجود ہے, وہ اپنا اظہار کرتا ہے, وہ اپنا اظہار فنون میں کرتا ہے, یعنی وہ موسیقی میں کرے گا, وہ شاعری میں کرے گا, وہ ادب میں کرے گا. اسی طریقے کی بہت سی چیزیں جن کو آپ فنون لطیفہ کہتے ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں. ان میں بھی آپ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میرے جمالیاتی وجود کا یہ ناگزیر تقاضا ہے. ان کو ہر حال میں سامنے آنا ہے, ان کو وجود پذیر ہونا ہے. یہ عامی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ افراد تک ہوں گی. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مصور ہو, ہر آدمی شاعر ہو, یہ ضروری نہیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ جو جمالیاتی احساس ہے وہ میرے رویوں میں اظہار کرے گا, وہ میرے رہن سہن میں اپنا اظہار کرے گا, وہ فنون لطیفہ میں اپنا اظہار کرے گا. آپ اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے الا بالحق. یعنی یہاں پر بھی وہی اصول ہوگا کہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہ قدغن لگا رہے ہیں تو کیا میں نے کسی کا حق تلف کیا اس کے نتیجے میں, یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے. میری شخصیت کا تیسرا جو بڑا اظہار ہے اور سب سے بڑا شاید اظہار ہے وہ میرے اخلاقی وجود کا اظہار ہے. تو میں اپنے اخلاقی وجود کے اظہار میں حسن و قبح کے فیصلے کرتا ہوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. یعنی اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے یا غلط ہے اس اظہار پر بھی آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اس کے لحاظ سے میرا یہ حق ہے کہ میں خیر کو اور اچھائی کو اپناؤں, اور میرا یہ حق ہے کہ میں جس چیز کو برا سمجھتا ہوں اس کے بارے میں اپنی بات کہوں, اپنی بات کہوں. میرا یہ جو عمل ہے یعنی میرے اخلاقی وجود کا اظہار, یہ جیسے ہی ہوگا تو اس میں بھی آپ کو یہ ضرور حق حاصل ہے کہ اگر اس سے کسی کی حق تلفی کا امکان پیدا ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے بات کریں, اور اگر اس کے نتیجے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس پر قدغن لگائیں. لیکن اس حق کے ادھر آپ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کر دی اس بات کی کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا اہمیت رکھتے ہیں, یہ کس طرح میرے وجود کا اصولی اظہار ہے. اصل میں جب ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود برہون ہے ان کا. اگر آپ وہ مجھ سے چھین لیں گے تو آپ اصل میں میرے وجود کے خلاف اقدام کر رہے ہیں, آپ میرے قتل کا اقدام کر رہے ہیں. آپ میری کسی بھی چیز کو اگر چھینتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں آپ مجھ پر حملہور ہو گئے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اس موقع پر, اور سب سے بڑا اعلان کیا کہ انسان کی جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے, اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے آپ کو حق کے ساتھ اپروچ کرنا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یا تو علم و عقل کے مسلمات طے کریں گے, جیسے میں نے حکومت کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کا حق صرف دو چیزوں کے بارے میں ہے, اور یا کیا ہوگا, یا کائنات کا پروردگار بتا دے گا. اب کائنات کا پروردگار بتائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے حوالہ بنیں گے جو کائنات کے پروردگار کی تعلیمات کو ماننے والے.
ٹھیک,
یعنی وہاں مذہب کی بحث پیدا ہو جائے گی. لیکن علم و عقل کے مسلمات وہ میرے اور آپ کے اور ایک مسیحی کے اور ایک بدھ کے اور ایک ہندو کے درمیان مشترک ہیں, ان کے اوپر ہم سب بات کریں گے. چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہی مسلمات کی بنیاد پر انسان نے دور حاضر میں بنیادی حقوق کی فہرستیں بیان کر دی ہیں. اب اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ کسی دستور میں بھی ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس وقت جو دساتیر بن رہے ہیں ان میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات کی ضمانت طلب کی جاتی ہے, یہ متعین کیا جاتا ہے کہ ان کو تلف نہیں ہونے دیا جائے گا, ان کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. یہ سب اصل میں اسی مقدمے پر مبنی ہے. تو جمہوریت اور اس کے بعد انسان کے بنیادی حقوق, یہ سیاسی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی نظم قائم کیا گیا ہے, فوج کو ہم نے اسلحہ دیا ہے, پولیس ہم نے قائم کی ہے, کوئی سیکیورٹی کی ایجنسیاں بنائی ہیں, یہ جو کچھ بھی کریں گی یہ انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی, نہ اخلاقی طور پر کر سکتی ہیں, اور نہ علم و عقل کے مسلمات ان کی اجازت دیتے ہیں, اور نہ جس ہم دین یا مذہب کو مانتے ہیں وہ اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی ہر لحاظ سے یہ دوسری چیز بھی اسی اہمیت کی حامل ہے.
آپ سب بہت ہی تفصیل سے, پہلی دفعہ میں کہوں گا کہ آپ نے جس خوبی کے ساتھ اس نقطہ نظر کو واضح کیا کہ انسان کے بنیادی حقوق, ان کی اہمیت, اور خود دینی لحاظ سے وہ کس قدر تقدس اور کس قدر حفاظت چاہتے ہیں, اور ایک معاشرہ ایک سماج آگے بڑھ نہیں سکتا اس کے بغیر. میں کچھ ضمنی چیزیں اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بہت دلچسپ چیز جس سے آپ نے آغاز کیا, ایک مثال دے کر کہ خاندان کے ادارے میں ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, اس طرح میں وہاں پر ایک حقوق و فرائض کا تعلق پیدا کرتا ہوں, یہی آگے بڑھ کے معاشرے کی سطح پر ریاست و نظم اجتماعی میں ہوتا ہے. میں اس کو ذرا الٹ کے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جو آپ نے انالوجی ایک قیاس کر کے ایک چیز قائم کی, ہمارے ہاں عام طور پہ خاندان کے ادارے کو بھی جب دیکھا جاتا ہے میاں بیوی کے تعلق میں تو بات ہی کی جاتی ہے, ہم تو برابر ہیں, ہم تو آزاد ہیں, لیکن آپ نے اسی کو پلٹ کے ریاست پہ قیاس کیا. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے, بڑی دلچسپ ایک مثال آپ نے دی کہ یہ بھی ایک نوعیت کی کیا ریاست ہی بنی ہوئی ہوتی ہے جو خاندان کے اندر ہم اپنے کچھ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں, فرما برداری, کچھ حقوق سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے حفظ مراتب میاں بیوی کرے, تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ریاست ہوتی ہے؟
میں نے تو خیر ان دونوں کو بالکل الگ الگ بتایا ہے. یعنی ایک ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے, دوسرا ادارہ ہم انسانوں نے اپنی ضرورت سے قائم کیا ہے. ایک ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ضروری تعلیمات خود اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بیان کر دی ہیں. وہاں کا نظم کیا ہونا چاہیے, وہاں نظم میں ایک بنیادی فرق ہے. یہاں پر باشعور انسان سب مل کر ایک نظم حکومت قائم کر رہے ہیں, اس میں وہ برابر کے حصے دار ہیں. امرہم شورا بینہم کے اصول میں کسی کو اس میں ابا جان کی حیثیت حاصل نہیں ہے. تو اس وجہ سے جوہری طور پر دونوں ادارے مختلف ہیں.
اچھا,
وہاں پر نوعیت یہ ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے مجھے بچے کی حیثیت سے والدین کی آغوش میں ڈالا ہے, اس وجہ سے وہاں پر بڑوں کے حقوق کیا ہوں گے, وہاں نظم کس طرح قائم کیا جائے گا. وہاں ادارے کی ابتدا جمہوری اصول پر ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ دو کے درمیان قائم ہوتا ہے. یعنی وہاں کسی اصول کے اوپر بھی آپ جمہوریت کو تین چاہیے ہوتے ہیں ہر حال میں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں. تو یہ دونوں ادارے اپنی نوعیت کے لحاظ سے جوہری طور پر الگ ہیں. یعنی ان کے درمیان اگر کوئی اشتراک ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک ادارہ ہے, یہ بھی ایک ادارہ ہے. اس کو بھی ادارے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے, اس کو بھی ادارے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت معاشرت ہمارا موضوع نہیں ہے, اس لیے میں نے صرف یہ بتایا کہ ادھر صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں, میرا حق کیا ہے, والدین کا حق کیا ہے, بیوی کی حیثیت کیا ہے, شوہر کی حیثیت کیا ہے, ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم, وہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ وہ ادارہ بنایا ہی خدا نے, اس نے اپنی اسکیم کے لیے بنایا ہے. وہاں مجھے کچھ نہیں کرنا, وہاں جو کچھ ہے وہ متعین ہے پہلے سے. اس دائرے کے اندر چونکہ ادارہ میں بنا رہا ہوں, اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے میں نظم قائم کیسے ہوگا. وہاں تو نظم خدا نے قائم کر دی, طے کر دیا کہ اس ادارے میں قوام کی حیثیت کس کو حاصل ہے, طے کر دیا کہ اس میں باپ کی کیا حیثیت ہے, طے کر دیا کہ اس میں ماں کی کیا حیثیت ہے. اس ادارے میں نہ کوئی باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ کوئی قوام ہے. یہاں پر تو مجھے فیصلے کرنے ہیں, تو اس لیے پہلے اصول کی ضرورت پڑ گئی کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امرہم شورا بینہم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب برابر کی سطح پہ کھڑے ہیں ریاست کے ادارے میں, اور جب برابر کی سطح پہ کھڑے ہیں تو سب لوگوں کو برابر کی رائے دینے کا حق ہے. اور اسی سے وہ کرولری نکلی کہ جب اختلاف ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی.
ٹھیک,
تو یہ دیکھیے دونوں ادارے اپنے نوعیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں, اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا نہیں جا سکتا. یہ صرف پیش نظر یہ بتانا تھا کہ دو ادارے ہیں جو ہماری اس دنیوی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں, اس کی تنظیم کرتے ہیں. ان میں سے ایک خدا کا قائم کردہ ہے, یعنی اس لحاظ سے خدا کا قائم کردہ ہے کہ اس کی ایک ایک تفصیل کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے.
ٹھیک,
اور یہ انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت قائم کیا ہے, برابری کی سطح پر قائم کیا ہے. اس میں کسی آسمانی خداوند نے حقوق فرائض طے نہیں کیے, اس وجہ سے یہاں پر اصولی تعلیمات ہیں جن کو ہمیں زمین پر لانا ہوتا ہے. تو اس میں میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں اتنی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس موضوع کو. یہ بتائیے گا, جن معاشروں میں جمہوریت کو نصب العین آدر نظریہ دستوری قوانین کے طور پہ اپنا لیا جاتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی فیصلہ تو لوگوں کی رائے سے ہو رہا ہے لیکن ریاست ایسا نظم بنا دیتی ہے جس کے بعد سینسرشپ, فریڈم آف پریس کے اوپر پابندی, لوگوں کے اظہار رائے پہ پابندی, کچھ خاص مذہبی خیالات کے بارے میں یہ پابندی لگا دی جاتی ہے, وہ سامنے نہیں آ سکتے. یہ قدغن, یہ پابندی, یہ ایک طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں ڈسکریمنیشن سامنے آتی ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست جمہوریت کو بطور اصول مان لے لیکن اس کے بعد ان بنیادی حقوق کی پابندی نہ کرے تو اس سے کیا وہ جو جمہوریت کو مان کر ایک معاشرہ قائم ہونا ہے کیا وہ قائم ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جمہوریت تو اصل میں صرف فصل نزاعات کا ایک طریقہ ہے کہ جب سب کے سب لوگ برابر کی سطح پر ایک نظام قائم کر رہے ہیں تو اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے گا تو وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. وہ تو صرف فصل نزاع کا ایک طریقہ ہے, یعنی اس طریقے سے انسان اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے.
ٹھیک,
یہ تو میرے بنیادی حقوق ہیں, یعنی ان کے معاملے میں اسی لیے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. جمہوری نظام میں بھی اس کی ضمانت الگ سے دی جاتی ہے, یہ اس کی کوئی لازمی نتیجہ نہیں ہے. وہاں پر تو آپ نے ایک موقع دے دیا, میں نے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کر لیا. نہیں, اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کسی نظم اجتماعی میں میرے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ اقدام جب کیا جائے گا اس میں یا آپ میری جان کے خلاف اقدام کریں گے, یا مال کے خلاف, یا آبرو کے خلاف. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان تینوں چیزوں کی حرمت خدا کے آخری پیغمبر نے بیان کی ہے. ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے آپ صرف دو باتیں کہہ سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ میں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور جرم کب بنتا ہے؟ ریاست سے متعلق جرائم کی بات کر رہا ہوں. یا میں کسی کا حق تلف کروں گا, اور یا میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کروں گا. اصل میں دیکھیے, جان مال آبرو ہی کو حرمت حاصل ہے. میں نے اس حرمت کو پامال کر دیا, اب آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے روکیں, آپ اس کے لیے قانون بنائیں. لہٰذا یہ جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ سینسرشپ کے مسائل ہوں, وہ ریاستی اداروں کے اقدامات کے مسائل ہوں, اسی طرح پارلیمنٹ کی قانون سازی کے مسائل ہوں, عدالتیں فیصلے جس بنیاد پہ کرتی ہیں, اگر اس بنیادی بات کو ملحوظ رکھا جائے, سیاستدان بھی, پارلیمنٹ کے ارکان بھی, وزراء بھی, دانشور بھی, علماء بھی, ہر آدمی اس بات کو ملحوظ رکھے کہ ریاست کا اختیار شروع ہی ان دو چیزوں سے ہوتا ہے اور انہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے دائیں بائیں, اس کے نیچے اوپر, اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ اس کو دیا ہی نہیں گیا, اور جب دیا ہی نہیں گیا تو ہر قانون سازی کے اوپر آپ نے گویا کہ ایک پیمانہ رکھ دیا ہے. اس کے اوپر پرکھ کر دیکھا جائے گا, پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنا رہے ہیں, کوئی ایکٹ بنا رہے ہیں, کوئی چیز بھی ہو رہی ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ آپ یہ اپنے اختیار سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں. جس طرح اگر کسی عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اچھے وکلاء اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ کیا عدالت کی جورسڈکشن ہے, وہ اس مقدمے کو سن سکتی ہے. تو ریاست کے لیے بھی یہ طے ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھ کر قانون سازی کر سکتی ہے. اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو قانون بنایا جا رہا ہے, جو حکم دیا جا رہا ہے, وہ ان دو چیزوں کو ہدف بنا کے دیا جا رہا ہے. اس سے آگے ظاہر ہے ہر قانون ایک باطل قانون ہے. وہ اگر بنا دیا گیا ہے تو مجبوری میں اس کی پابندی کرنا ایک الگ بات ہے, اصل وہ ایک ناجائز قانون ہے جس کو ہر حال میں ختم ہو جانا.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. بقیہ جو دو عناصر ہیں, دو پہلو ہیں, دو اعتقادات, نظریات, جن کو آپ کہتے ہیں کہ پیش نظر رکھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, حق خود ارادی اور قانون کی حکمرانی. آپ سے ہم زبان و بیان کے مسائل بھی سنتے ہیں عام طور پہ ہمارے, چونکہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے, حق خود ارادیت کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ اصل میں کیا ہے, اور حق خود ارادی کیا ہوتا ہے, اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
پہلے قانون کی حکمرانی کو لینا چاہیے. یعنی ابھی ہم نے کیا بات کی, ہم نے یہ بات کی کہ لوگ برابری کی سطح پر ریاست کے ادارے میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے, کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو جائے گا. چنانچہ تمام ریاست کے معاملات میں فصل نزاع کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جائے گا. یہ پہلی بات کا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی قانون سازی آپ نہیں کر سکتے جو انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف.
ٹھیک,
اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کے تعین کیسے کیا گیا ہے. یہ بتا دیا کہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے قانون کی بنیاد, اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جو ضابطہ بھی آپ بنائیں گے وہ اسی اصول کے اوپر بنائیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے ہمسائے میں جب ایک نئی حکومت قائم ہو رہی تھی تو اس پر بھی گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات واضح کرنے کی صحیح کی تھی کہ آپ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت ہی نہیں کر سکتے. یعنی جو بھی آپ حکومت بنائیں گے وہ آپ کی خیال میں کوئی مذہبی حکومت بنی ہے, کوئی اسلامی حکومت بنی ہے, وہ کوئی جمہوری حکومت بنی ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہے, اگر وہ حکومت بنی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں نے اپنی رائے سے بنائی ہے. اگر نہیں بنائی تو اس کو ڈیفیکٹو قبول کیا جاتا ہے, یعنی بالفعل مان لیا جاتا ہے, اس لیے کہ طاقت ہے. اور طاقت کے مقابلے میں عام لوگوں کو کھڑا کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. پیغمبروں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. تو پہلی چیز یہ, اور دوسری چیز یہ کہ اب جب وہ سوسائٹی کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ دو ہی چیزوں میں مداخلت کر سکتے ہیں. یعنی مجھ سے جب تک کوئی حق تلف نہیں ہوتا, میں نکاح کیسے کرتا ہوں, میں طلاق کیسے دیتا ہوں، میں اپنی میراث کیسے تقسیم کرتا ہوں، میرا کوئی عرف ہے، میرا کوئی مذہب ہے جس کے مطابق میں اپنی شخصی زندگی بسر کرتا ہوں، میری فنون لطیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے، میرے مذہب کا کیا حکم ہے، میرے پروردگار نے کیا بات کہی ہے، میری تعلیم کیا ہونی ہے، مجھے اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے لیے کس کیریئر کا انتخاب کرنا ہے، یہ سب کے سب میرے شخصی معاملات ہیں اور میرے بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ان میں مداخلت کی آپ جسارت ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ بیان کیا کہ یہ دائرہ نہیں ہے. اصل میں ساری خرابی اس وقت پیدا ہوئی ہے جب مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومتوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام اور ہدایات میری شخصی زندگی کے بارے میں دیے ہیں اور میرے خالق کی حیثیت سے دیے ہیں ان کے نفاذ کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا.
ٹھیک.
ہاں البتہ شخصی معاملات میں بھی، مثلاً میراث میں، مثلاً نکاح میں، مثلاً طلاق میں، میں جس ضابطے اور قانون کا پابند ہوں، جس کے تحت ہم میں معاملات کر رہا ہوں، اس میں میں کسی کی حق تلفی کرتا ہوں، تو اب آپ کا حق شروع ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی طرف سے حقوق طے نہیں کریں گے، بلکہ وہ حق جو میرے پروردگار نے طے کر دیا ہے یا کسی سوسائٹی کے عرف نے طے کر دیا ہے، وہ حق ہے جس کو دلوانے کے لیے آپ اقدام کریں گے. اسی طریقے سے جب جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا تو ریاست اور حکومت کا دائرہ یا اس کی جورسڈکشن یہی ہے، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتی. اب جب نہیں بڑھ سکتی اس سے آگے، تو اس کے بعد وہ تیسری چیز سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو اب جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے پہلے قانون بننا چاہیے، پہلے ضابطہ وجود میں آنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ مطلق طور پر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے اور آپ نے جب چاہا، جس طرح چاہا، جو حکم چاہا دے دیا،
ہر چیز جس کو چاہیں قانون بنا دیں آپ.
تو آپ کو قانون سازی کرنی ہے پہلے. پہلے مجھ پر واضح ہونا چاہیے کہ جو حکومت میرے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بنی ہے وہ میرے ساتھ کس قاعدے کے مطابق معاملہ کرے گی. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ معلوم نہیں آپ کب یک بیک صبح سو کر اٹھیں اور اٹھ کر میری پیٹھ پر کیا چیز برسا دیں. نہیں، آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کہ اب جب میرے اور آپ کے درمیان یہ حقوق طے ہو گئے ہیں، اور جب میں بھی اس پوری سوسائٹی کے نظم کا حصہ ہوں، اور جب تمام انسان مل کر ایک جمہوری معاشرہ قائم کر رہے ہیں، اور جب حکومت سے متعلق یہ حدود طے ہو گئے ہیں کہ وہ بنیادی حقوق کی ہر حال میں حفاظت کرے گی اور اس سے کبھی تجاوز نہیں کرے گی، جب یہ طے ہو گیا ہے، تو اب آپ نے ان دو چیزوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے نا. یعنی یا حق تلفی کو روکنے کے لیے کرنی ہے، یا جان، مال، آبرو کو زیادتی خلاف روکنے کے لیے کرنی ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ یہ کیسے کریں گے، اس کے لیے قانون پہلے وجود میں. تو اس کو کہا جاتا ہے قانون کی حکمرانی. یعنی اب یہ صورت نہیں ہوگی کہ ایک شخص اپنی جگہ کے اوپر جو فیصلہ، جو رائے چاہے گا قائم کر لے گا، اور اس کے بعد لوگ پابند ہوں گے. دیکھیے، لوگ تو رائے قائم کریں گے اسی طریقے سے، وہ زیادتیاں بھی کریں گے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کریں گے، وہ تو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. لیکن ہم اس چیز کو آدرش کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ سیاست میں ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. یعنی جس کو بھی کوئی ہدایت دینی ہے، جس کو بھی کوئی حکم دینا ہے، جس کو بھی لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، اگر کسی پولیس کے کانسٹیبل کو مجھے پکڑنے کے لیے آنا ہے، تو اصل میں وہ کانسٹیبل جو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے عالم کے مقابلے میں، ایک سائنسدان کے مقابلے میں، ایک دانشور کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، لیکن وہ قانون کا نمائندہ ہے، اس لیے اس کی حیثیت ہم سب سے بڑی ہو جاتی ہے. تو وہ قانون ہے جس کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں. تو قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ کوئی مطلق اختیار نہیں ہے کہ ہم نے ان کو حکومت دے دی ہے تو اب وہ جو جی چاہے کریں. وہ پہلے لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث کرنے کے بعد، یا ہماری اصطلاح میں ارباب حل و عقد کے مشورے سے قانون بنائیں، اس قانون کو مشتر کریں. وہ قانون جب ریاست کا قانون بن جائے تو اب میرے ساتھ، آپ کے ساتھ جو معاملہ بھی انہوں نے کرنا ہے اس قانون کے مطابق کریں. اس کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی. اور اس کے بعد وہ آخری چیز ہے، یعنی جس کا آپ نے ذکر کیا، قوموں کا حق کے خود ارادی. یعنی یہ دنیا ہے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اگر تو دو چار پانچ لوگ ہوتے تو ہم مل بیٹھ کے جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لیتے، قبیلے کی سطح پر بھی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی. لیکن جب کروڑوں کی آبادی ہے تو ایک نظم بنانا پڑا آپ کو، جس نظم کے تحت پھر ریاستیں، حکومتیں وجود میں آتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اب یہ پوری دنیا ہے. اس پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک ہیں، علاقے ہیں، قومیں ہیں، نسلیں ہیں، مذاہب ہیں، بے شمار چیزیں اپنے تنوعات کے ساتھ آباد ہیں. اگر یہ سب آباد ہیں تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک حکومت تو قائم نہیں ہے نا.
بالکل ٹھیک.
یعنی اگرچہ امریکی اور برطانوی اور ایشیائی اور جاپانی اور چینی سب انسان ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ نظم اجتماعی کی جو ضرورت پیدا ہوئی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ضرورت یہاں سے پیدا ہوئی کہ انسان کو اس کے اختیار کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے ایک نظام قائم کیا جائے, تو کیا انسان نے وہ نظام اصولی طور پر عالمی سطح پر قائم کر دی ہے؟ بہت اچھی بات ہے اگر عالمی سطح پر قائم ہو جائے یا قائم کرنے کی کوئی صورت بن جائے, لیکن عملاً تو ایسا نہیں ہے. جب عملاً ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مختلف ریاستوں اور حکومتوں کا وجود ناگزیر ہے. اگر ناگزیر ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ امریکہ بن گیا, روس بن گیا, فلاں سلطنت بن گئی, یہ موجود ہے نا مختلف ممالک, ان کے اندر قومیتیں اگر آپ غور کریں گے کہیں نسلی تفاوت کے ساتھ ہیں, کہیں مذہبی فرق کے ساتھ ہیں. یعنی یہ حکومتیں ایسا نہیں ہیں کہ ایک ہی طرح کے لوگوں, یعنی کہیں اگر مذہبی لحاظ سے اتفاق ہے تو نسلی لحاظ سے بہت سے اختلافات ہوں گے, اسی طریقے سے ثقافتی اعتبار سے بہت سا فرق ہوگا, پس منظر کے لحاظ سے بہت سے فرق ہوں گے, زبان کے لحاظ سے بہت سا فرق ہوگا, اسی طرح سے رنگ کے لحاظ سے بہت کچھ تفاوت ہوگا. تو یہ جو تفاوت ہے, یہ تفاوت جس موقع کے اوپر اپنی شناخت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایک موجود ہے ہمارے پاس, ہم اس میں اپنی حکومت کا نظم خود قائم کر سکتے ہیں. تو کیا یہ حق ہر قومیت کو حاصل ہے؟ یعنی خواہ وہ قومیت نسل کی بنیاد پر ہے, خواہ وہ رنگ کی بنیاد پر ہے, خواہ مذہب کی بنیاد پر ہے, اگر ان کے پاس ایک خطہ ارض موجود ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قوموں کا حق خود ارادی. یعنی وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں ریاست کے حصے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی ایک علیحدہ مملکت بنانا چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا کے اندر ایک نظم میں نہیں, ہم الگ الگ نظام ہائے زندگی میں رہنا چاہتے ہیں. تو جو چیز اصل میں پوری دنیا کے اندر انسانوں کی مختلف ریاستوں کے لیے جواز پیدا کرتی ہے, وہ ریاستوں کے اندر مختلف قومیتوں کے لیے بھی جواز پیدا کر دیتی ہے. تو اس کو قوموں کا حق خود ارادی, اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ماننا چاہیے, اصول کے طور پر ماننا چاہیے, اس لیے کہ اگر اس کو نہ مانا چاہے تو ریاست کا استبداد وجود میں آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد پھر کس طرح کے مظالم ہوتے ہیں, ایک قوم اس کا مطالبہ کرتی ہے, دوسری قوم اس کا مطالبہ کرتی ہے. خود ہمارے ہاں کشمیر میں کیا صورتحال رہی ہے, آپ اس اصول کو اگر مان لیتے ہیں تو بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اس کے قواعد بن جائیں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے جس حصے میں یہ اصول مانا جاتا ہے وہاں یہ مسئلہ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا تو وہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا, لیکن وہی مسئلہ ہمارے ہمسائے میں کشمیر میں موجود ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سوائے اس کے کہ ایک درد انگیز تاریخ لکھی جا رہی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں.
ٹھیک.
تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے سیاسی آدرش بنیں, یعنی جمہوریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی, قانون کی حکمرانی ہوگی, انسان کے بنیادی حقوق کو کوئی شخص ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کرے گا, اور ہر قوم کو اپنی قومی شناخت کی بنیاد پر اگر اس کے پاس کوئی خطہ ارض ہے تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک علیحدہ مملکت قائم کر لے, خود ہمارا ملک کسی اصول پر وجود پذیر ہوا.
ہم سب یہ چار بنیادی سیاسی حقائق, بلیف, آدرش, نظریات, ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج بہت تفصیل سے ہم نے غامدی صاحب سے جانا کہ سیاسی زندگی میں آگے بڑھنے کا لائحہ عمل کیسے ہم مرتب کر سکتے ہیں. یہ چار بنیادی چیزیں ایک تاریخی نوعیت کا نیا سماجی بیانیہ دیتی ہیں. ان کو اپنا کر نہ صرف یہ کہ ایک شخص اپنے حکمرانوں کا انتخاب کر سکتا ہے بلکہ ریاست کے وجود پذیر ہونے کے بعد اداروں کے مابین بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کی حیثیت حاصل کر سکتی ہیں. ان کے اور بھی کچھ اطلاقی پہلو انہیں آئندہ زیر بحث لیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.